أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. معزز اور محترم سامعین, یہ سورہ لقمان کی چند آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لقمان کی ان نصیحتوں کا ذکر کیا ہے جو وہ اپنے بیٹے کو کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم انسان جن کی فہم و فراست اور جن کی دانش مندی دنیا کے اندر ضرب اور مثل ہے, اللہ تعالی کو ان کی یہ حکیمانہ باتیں جو اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے اس قدر پسند آئی کہ اپنی پاک کلام کا ان کو حصہ بنا لیا, اور قیامت تک آنے والے انسان ان کی تلاوت کرتے اور ان سے نصیحت حاصل کرتے. حضرت لقمان کی عظمت کے بہت سارے دلائل ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام میں اس انداز میں ان کا ذکر آنا, یہ ان کی عظمت کی اور فہم و فراست کی سب سے بڑی دلیل ہے. حضرت لقمان بعض روایات کی روح ہیں, جن میں اکابر صحابہ کرام سے بعض روایات ملتی ہیں. ایک حبشی غلام تھے یا عرب میں رہنے والی جو سیاہ فام نسل تھی اس سے وہ تعلق رکھتے تھے, اور وہ ایک انتہائی علم و عقل اور فہم و فراست اور دینی بصیرت رکھنے والے انسان تھے. ان کی فہم و فراست کی بہت ساری مثالیں معروف اور مشہور تھیں. ایک بات ان کے بارے میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر کے اندر نقل کی ہے کہ وہ غلام تھے اور ایک دن اپنے آقا نے ان سے کہا کہ بکری ذبح کرو اور اس کی سب سے اچھی اور سب سے بری دو چیزیں پکا کر لے آؤ. جب انہوں نے کہا کہ سب سے اچھی دو چیزیں لے آؤ تو وہ زبان اور دل پکا کر لے آئے. پھر فرمائش کی کہ سب سے بری دو چیزیں پکا کر لے آؤ تو وہ پھر زبان اور دل ہی پکا کر لے آئے. تو آقا نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہی دونوں چیزیں سب سے اچھی بھی ہیں اور سب سے بری بھی ہیں. یعنی انسان کی زبان اور اس کا دل اگر سدھر جائے، سنور جائے، ریاست پر آ جائے، ان کی اصلاح ہو جائے تو پھر انسان کی ساری زندگی جو ہے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور اگر دل اور زبان میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو ساری زندگی اور سارے اعمال بگڑ جاتے ہیں. تو ایسی ہی بے شمار ان سے حکیمانہ باتیں منسوب ہیں، اور انہی میں سے چند باتیں یہ ہیں جن کی تصدیق اللہ نے اپنی کلام پاک کے اندر کی ہے. ان سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ فہم و فراست آپ کو کیسے حاصل ہوئی؟ تو انہوں نے بڑا حکیمانہ جواب ارشاد فرمایا کہ میں راست بازی، دیانتداری پہ قائم رہتا ہوں اور بے فائدہ باتوں سے اجتناب کرتا ہوں اور اکثر خاموش رہتا ہوں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ فہم و فراست عطا کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ان کی جن نصیحتوں کو نقل کر رہے ہیں، یہ نصیحتیں وہ اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں. آدمی سب سے بڑھ کر اس دنیا میں جس کے ساتھ خیرخائی اور خلوص کا رویہ اختیار کر سکتا ہے وہ اس کی اولاد ہو سکتی ہے. جن حالات میں یہ آیات نازل ہوئی اس وقت عرب کے اس معاشرے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہے تھے اور انہیں یہ بات سمجھا رہے تھے کہ تمہیں مرنے کے بعد اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، تم اٹھائے جاؤ گے، قیامت قائم ہوگی اور تمہارے اعمال کی جزا اور سزا ملے گی، اور وہ اس کا انکار کر رہے تھے. ان حالات میں اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کو نازل فرمایا قریش مکہ کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ جس لقمان حکیم کو تم بڑا عقل مند اور دانشمند انسان سمجھتے ہو اور اس کے بارے میں تمہارے شعرا اپنی شعر و شاعری کے اندر اس کی حکیمانہ باتوں کا ذکر کرتے ہیں، وہ بھی اپنے بیٹے کو انہی باتوں کی نصیحت کرتا تھا جو باتیں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں. اس لیے یہ دعوت کوئی نئی دعوت نہیں ہے. اس لقمان حکیم نے بھی اپنے بیٹے کو سب سے پہلے اسی بات کی نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، وہ وحدہ اللہ شریک ہے، اور یہی دعوت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں. اس لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو اس بات کی نصیحت کی تھی کہ مرنے کے بعد تمہیں اٹھایا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام تمہارے اعمال کا حساب لے گا، یہی بات آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں. تو ان میں سے کوئی بات نئی بات نہیں ہے. تم جانتے ہو کہ وہ حکیم اور دانا انسان تھا، اور آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول کی حیثیت سے وہی حکمت اور دانائی کی باتیں تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے. حکمت سے مراد معاملہ فہمی، بصیرت اور دیانتداری اور راست بازی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے اس مخلص بندے کو، اپنے اس خاص بندے کو حکمت عطا کی تھی تاکہ وہ میرا شکر ادا کرے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جب کسی انسان کو ملتی ہیں تو ان کا شکر جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے. شکر سے ایک مراد تو یہ ہے کہ آدمی کو اس بات کا شعور ہو کہ یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہیں، ان کے حصول میں میری کسی خوبی اور میرے کسی کمال کا کوئی دخل نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ زبان سے آدمی اس محسن اور منعم نعمتوں کے دینے والے کا شکر ادا کرتا رہے، اور اس کے لیے بہترین کرما حمد کا کلمہ ہے الحمدللہ. اور تیسری بات یہ کہ عملاً اللہ کی اطاعت و فرما برداری اختیار کی جائے اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچا جائے. یہ ہے شکر کا صحیح طریقہ. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, جو شکر کرے گا اس کا فائدہ اس کو ہی پہنچے گا. اور وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرے گا تو اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ اس سے بے نیاز ہے کہ کوئی اس کی حمد و ثنا کے گن گائے یا اس کی نعمتوں کی ناشکری کرے, اس کو کسی بھی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ اور حمید ہے, غنی ہے اور حمید ہے, یعنی وہ بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے, بزرگی والا ہے. کوئی اس کی بزرگی اور شان بیان کرے یا نہ کرے, کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی بزرگی اور بڑائی بیان کر رہا ہے. پھر ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ, کہ یہ حکمت و بصیرت والا انسان اپنے بیٹے کو جب نصیحت کرتا ہے تو اس سے سب سے پہلی نصیحت یہ کرتا ہے کہ لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم, شرک ظلم عظیم ہے, بہت بڑی ناانصافی ہے, بہت بڑا گناہ ہے. ان آیات کے اوپر غور کرتے ہوئے ہم اس بات کو بھی پیش نظر رکھیں کہ جو نصیحتیں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں, ہم بھی اپنی اولادوں کو انہی بنیادوں کے اوپر اسی لائحہ عمل کے مطابق ان کی تربیت کریں. تمام انبیاء اور رسولوں کی دعوت کا پہلا نقطہ یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں, اور یہی وہ بات ہے جو حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. یہ بڑی سب سے بڑی ناانصافی کی بات ہے. اور اس سے بڑی ناانصافی کیا ہو سکتی ہے کہ خالق اور مالک کے مقابلے میں مخلوق کو لا کر کھڑا کر دیا جائے, ان کو حاجت روا اور مشکل کشا مانا جائے, ان سے دعائیں اور فریادیں کی جائیں جو اللہ تبارک و تعالی کا منصب ہے. اس لیے شرک کو ظلم عظیم اس لیے کہا گیا, سب سے بڑی ناانصافی اس لیے کہا گیا کہ ظلم یعنی ناانصافی حق کی ضد ہے, اور حق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں, نہ اس کی ذات و صفات میں, نہ اس کے حقوق و اختیارات میں, اور نہ اس کے اسماء و صفات میں, کسی حیثیت سے بھی اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. تو یہ وہ چیز ہے جو سب سے پہلے ہم اس کا مطالعہ کریں, اس کو سمجھیں کہ توحید کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں, اور شرک کیا ہے اور اس کی وسعت اور ہماگیری کس قدر ہے, اور پھر اس کے بعد ہم اپنی اولادوں کو اس کی نصیحت کریں, ان کو یہ سمجھائیں کہ توحید کے تقاضے کیا ہیں اور شرک سے کس طریقے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. توحید کی تین بڑی اقسام ہیں, توحید ربوبیت, توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. ہر لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے, نہ اس کے اسماء و صفات میں کوئی اس جیسا ہے, اور نہ ہی ربوبیت میں کوئی اس کے ساتھ شریک ہے. حاکمیت اسی اللہ کی ہے جس کی مخلوق ہے. عبادت کے لائق وہی ہے جس نے تمام کائنات کو تخلیق کیا, جیسا کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرو. ایسے ہی فرمایا ولا یشرک فی حکمہ احدا, اس کی حاکمیت اور اس کے اقتدار اور اختیار اور اس کے قانون دینے میں بھی کسی دوسرے کو مت شریک کرو. اللہ تبارک و تعالی کل کائنات کا بادشاہ, آقا, مالک, حاکم اور فرمان روا ہے, اور قانون دینے والا صرف اللہ تعالی ہے, جو قانون انبیاء اور رسولوں کے ذریعے سے اس نے دیا, وہی قانون اس قابل ہے کہ انسان اس کے مطابق اپنی عملی زندگی بسر کرے. تو پہلی نصیحت اپنے بچے کو کیا کرتے ہیں کہ بچے لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم, شرک سب سے بڑی ناانصافی ہے اور بہت بڑا ظلم ہے جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے. اس کے بعد اپنے بیٹے سے کہتے ہیں ووصینا الانسان بوالدیہ, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں. اب یہ والدین کے بارے میں وصیت ہے، اس کے بارے میں علماء اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ معترضہ ہے جو حضرت لقمان کی نصیحتوں کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے داخل کر دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کیا جائے، اس لیے کہ حضرت لقمان ایک باپ ہونے کی حیثیت سے اپنے بیٹے کو خود اپنے حقوق کے بارے میں جو ہے بتانا نہیں چاہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اولاد کے لیے والدین کی عظمت اور ان کا مقام کیا ہے تاکہ وہ ان کے حقوق پوری طرح سے ادا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وصینا الانسان بوالدیہ، ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں، حملت ہو امہ وحنا علی وحن وفصالہ فی عامین، ہم نے حملت ہو امہ وحنا علی وحن، اس کی ماں نے اسے تکلیف پر تکلیف اٹھا پر زوف پر زوف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں حمل کی صورت میں اٹھائے رکھا، اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وفصالہ فی عامین، اور اس کا دودھ چھڑانے میں پھر 2 سال لگ گئے، انشکر لی والے والدیک، شکر کر میرا اور اپنے والدین کا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حقوق کا ذکر کیا ہے، اس پہ زیادہ تفصیل سے میں گفتگو نہیں کروں گا، اس موضوع پہ اگر آپ زیادہ تفصیلی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مولانا یوسف اصلاحی صاحب کی کتاب حسن معاشرت کا ضرور مطالعہ کریں اور اپنی اولادوں کو بھی مطالعہ کرائیں، اس میں والدین کے حقوق اور اولاد کے حقوق، یعنی والدین کے لیے بھی ہے اور اولاد کے لیے بھی ہے، یہ کتاب اس موضوع پہ لائے کے مطالعہ ہے۔ اور اگر آپ صرف کیسٹ سے کام چلانا چاہیں تو عظمت والدین کے موضوع پہ غلام صاحب اور ایوان صاحب کی کیسٹ، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ایک جامع جو ہے وہ گفتگو ہے، اس کو آپ ضرور سن سکتے ہیں۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم قرآن میں بھی دی گئی اور احادیث میں بھی دی گئی، اور آپ قرآن میں جا بجا یہ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی، یعنی عبادت صرف اللہ کا حق ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر کیا۔ یعنی اگر ہم حقوق کی ایک فہرست بنائیں گے تو سب سے اوپر پہلے نمبر پہ تو اللہ کا حق آئے گا، اور اس کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے اور صرف اسی کی عبادت اور بندگی اور غلامی کی جائے، اس کے بعد اس حقوق کی فہرست میں دوسرے نمبر پہ والدین کا حق آئے گا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سب سے اچھا عمل کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ اس نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، حسن سلوک کرنا۔ یہاں جو بات ارشاد فرمائی کہ حملت ہو امہ وحنا علی وحن وفصالہ فی عامین، اس کی ماں نے اسے تکلیف پر تکلیف اٹھا کر، مشقت اٹھا کر، اس کو اس کا بوجھ جو ہے وہ اپنے پیٹ کے اندر اٹھا کر پھر اسے جو ہے جنم دیا اور 2 سال اس کا دودھ چھڑانے میں لگے۔ اس بنیاد پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میرے والدین میں سے مجھ پر کس کا حق سب سے زیادہ ہے، تو حضور نے فرمایا کہ تیری ماں کا، پھر سوال کیا پھر حضور نے فرمایا تیری ماں کا، پھر سوال کیا پھر فرمایا تیری ماں کا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ والد اور والدہ میں سے والدہ کا حق جو ہے وہ آدمی پہ زیادہ ہے، لیکن ان دونوں کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہے کہ اگر ایک طرف فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، تو دوسری طرف ارشاد فرمایا کہ والد کی رضا اللہ کی رضا اور والد کی ناراضگی خدا کی ناراضگی۔ اور آپ دیکھیں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کی خدمت کر کے حاصل کی جا سکتی ہے، تو دوسری طرف اس جنت کے حصول کے لیے کون سا راستہ بتایا، الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تو تلواروں کے سائے میں ملتی ہے۔ کتنا کٹھن کام ہے جان ہتھیلی پر رکھ کر، ہتھیار اٹھا کر اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے نکلنا اور پھر جنت کا حاصل کرنا اور ادھر ماں کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا آسان راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم میں سے ہر ایک کی جنت اس کے گھر کے اندر موجود ہے کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کرے اور اللہ کی رضا اور جنت حاصل کرے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، ماں کی بڑی خدمت کرے، لیکن دوسری طرف وہ نماز نہ پڑھتا ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو تو یہ والدہ کی خدمت جو ہے والدین کی خدمت اس کے کام نہیں آئے گی. حقوق اللہ کو ادا کرنا ہے, حقوق العباد کو ادا کرنا ہے, زندگی کے اندر ایک توازن اور ایک عدل قائم کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنا ہے. اور اگر کوئی شخص جس کے والدین اس کی زندگی کے اندر بڑھاپے کو پہنچ جائیں لیکن وہ ان کی خدمت کر کے اللہ کی رضا اور جنت حاصل نہ کر سکے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس کی زندگی میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے لیکن وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر سکا. کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ انشکر لی والے والدیک, شکر کر میرا اور اپنے والدین کا, الی المصیر, تم نے لوٹنا اور پلٹنا میرے ہی طرف آئے, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, اور اگر وہ تیرے اوپر کوئی زور ڈالیں اور تجھے مجبور کریں کس بات پہ کہ ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم, ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم, کہ تو کسی ایسے شخص کو, کسی ایسی ہستی کو میرے ساتھ شریک کرے جس کو تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا, یعنی والدین اگر تمہیں شرک پر مجبور کریں تو فرمایا فلا تطعہما, ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے, وصاحبہما فی الدنیا معروفا, اس کے باوجود بھی, یعنی والدین اگر کافر و مشرک بھی ہوں تو فرمایا کہ اس کے باوجود بھی وصاحبہما فی الدنیا معروفا, دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک پھر بھی کرنا ہے, ان کی خدمت کرنی ہے, ان کی جسمانی اور دوسری ضروریات کو جو ہے وہ پورا کرنا ہے, ان کے آرام کا خیال رکھنا ہے. اس بنیاد پہ آپ ان کو جھڑک نہیں سکتے, ٹھکرا نہیں سکتے, ان سے قطع تعلق نہیں کر سکتے کہ یہ تو اللہ اور رسول کے باغی اور نافرمان اور کافر اور مشرک. دنیاوی لحاظ سے ان کے ساتھ پھر بھی اس نے سلوک کرنا ہے, لیکن خدا کی اطاعت کے معاملے میں اگر وہ رکاوٹ بنتے ہیں تو پھر ان کی بات نہیں ماننی ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, مخلوق میں سے کسی کو بھی یہ مقام حاصل نہیں ہے کہ اس کی بات مانی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر نافرمانی اس سے ہوتی ہو. تو کسی کو بھی یہ مقام حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو خدا اور رسول کی نافرمانی کا حکم دے, اور اگر کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت جو ہے وہ نہیں کی جائے گی خواہ وہ والدین ہی کیوں نہ ہو. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, ہاں اب یہ بات ارشاد فرمائی کہ اتباع کس کا کرو. دیکھیے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا, والدین کی اطاعت اور اتباع کا حکم نہیں دیا گیا. ہاں اگر کسی کے والدین صالح انسان ہیں, اللہ کے متی و فرمانبردار ہیں, تو پھر ان کا اتباع اور اطاعت حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی اطاعت ہوگی, اس لیے کہ جب وہ معروف کا حکم دیں گے تو معروف میں ان کا یہ اطاعت اصلاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہی ہوگی. لیکن یہاں اس بات کو واضح کر دیا کہ اگر والدین اللہ کے باغی اور نافرمان ہیں تو پھر وقت سبیل من اناب الیہ, پھر تم کس کی بات مانو اور کس کے پیچھے کرو اور کس کی پیروی کرو, وہ جو میری طرف رجوع کرنے والا ہے. یعنی پھر تم اس راستے کے اوپر چلو, اس راستے کا اتباع کرو جو مومنین مخلصین کا راستہ ہے. جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, جو شخص اس کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے گا, رسول کے طریقے سے ہٹ جائے گا اس کے بعد کہ ہدایت اس کے سامنے واضح ہو چکی ہے, وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُومِنِينَ, اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کا اتباع کرے گا. مومنین کا راستہ اللہ کی بندگی اور غلامی اور رسول کی اطاعت و فرما برداری کا راستہ ہے. صحابہ کرام کا راستہ یہی راستہ ہے. جو اس راستے کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے کو اختیار کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاعَتْ مَصِيرًا, پھر ہمیں اسی طرف اسے پھیر دیں گے جس پر وہ خود پھرنا چاہتا ہے. یعنی مومنین کے راستے کو چھوڑ کر اگر وہ غیر مومنین کے راستے پہ چل پڑا ہے تو پھر اس راستے پہ چل کر وہ جہنم کی وادی میں پہنچے گا جو بڑا برا ٹھکانہ ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ والدین بھی اگر تمہیں خدا اور رسول کی نافرمانی پر مجبور کریں تو ان کی نافرمانی جو ہے وہ اللہ اور رسول کی نافرمانی مت کرو, بلکہ والدین کے اس بات کو بھی ٹھکرا دو لیکن دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ بلائی اور حسن سلوک کرو. ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون, پھر تم سب کو والدین کو بھی اور اولاد کو بھی لوٹنا اور پلٹنا اور آنا میرے پاس ہی ہے, پھر جو کچھ بھی تم کرتے رہے ہو تمہارے سارے اعمال کے بارے میں میں تمہیں بتا دوں گا، میں تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہوں۔ والدین کے یہاں حقوق اور حسن سلوک کے بعد اب پھر حضرت لقمان کی ان نصیحتوں کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یات بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ ارشاد فرمایا، اے میرے بچے، اگر کہیں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز کسی پتھر اور چٹان کے اندر یا آسمان اور زمین میں ہوگی تو ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ یات بہ اللہ اس کو نکال کر ظاہر کر دے گا۔ تو شرک کے بعد جس چیز کی حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ فکر آخرت۔ اپنے بچے کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ تم اس دنیا کے اندر آزاد اور خود مختار نہیں چھوڑ دیے گئے ہو کہ جو چاہو کرو، جیسے چاہو زندگی بسر کرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں دنیا کی امتحان گاہ میں بیٹھا دیا ہے، اور تمہاری مولت عمل ختم ہونے کے بعد ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اللہ تم سے تمہاری زندگی کے تمام اعمال کا حساب لے گا، اور اس حساب کتاب کی کیفیت یہ ہوگی کہ تمہارا کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل اللہ تبارک و تعالی کی نظروں سے اوجل اور اس کے علم سے باہر نہیں ہوگا۔ جیسے فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ ذرہ برابر نیکی اور بلائی یا برائی اور گناہ ہوگا تو اس کو انسان اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لے گا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم خود اپنی آخرت کی فکر ہمیشہ کریں، اور اس کے بعد اپنی اولادوں کو عقیدہ توحید کی درستگی کے بعد اس بات کی تعلیم اور تلقین انہیں دیں کہ وہ اپنے ہر عمل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دے۔ ہم اپنے عمل سے بھی اس بات کا ثبوت اولادوں کے سامنے پیش کریں کہ یہ دنیا محبت کرنے کی اور دل لگانے کی چیز نہیں ہے، یہ فانی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، یہ فنا ہونے والی ہے، اور ایک انسان کو یہاں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ وہ اس دنیا کے پیچھے بھاگتا رہے اور اپنی توانائیوں اور قوتوں کو یہاں پہ لگا دے فنا ہونے کے لیے، بلکہ وہ اپنی قوتوں اور توانائیوں اور وسائل اور عقل و فہم اور علم اور ہر چیز کو اپنی آخرت بنانے کے لیے لگائے، اپنی اولاد کو بھی اس کی نصیحت کرے اور اپنے اولاد کے سامنے اس کا عملی نمونہ بھی پیش کرے۔ حضرت لقمان اپنے بچے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ذرے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے نکال کر لے آئے گا۔ یعنی خدا کا یہ تصور اپنی اولادوں کو دیا جائے کہ ہمارا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مخفی نہیں ہے، جیسا کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر جو ہے کیا وسوسے پیدا ہو رہے ہیں، کیا خیالات دل کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، دل و دماغ میں پیدا ہونے والے خیالات سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے۔ یہ تصور ہے کہ اگر انسان اس تصور سے زندگی بسر کرے کہ نہ صرف یہ کہ میرے اعمال سے اللہ باخبر ہے، بلکہ میرے دل و دماغ کے اندر پیدا ہونے والے خیالات اور نظریات سے بھی خداوند قدوس واقف ہے، اس لیے کہ اسی نے تو وہ دل و دماغ بنائے اور پیدا کیے ہیں، وہی تو ان کا مالک ہے۔ اور فرمایا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری شاید رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس تصور سے ہم زندگی خود اپنی بھی بسر کریں، اور اپنی اولادوں کو بھی اس کی نصیحت کریں، اور ان کے سامنے اپنے عمل سے ایک نمونہ جو ہے وہ پیش کریں۔ اور میرے بھائیوں، پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عقیدہ آخرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کے سامنے اس بات کا اپنے سیرت و کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے، اپنی عبادات سے اور تعلق باللہ سے اس بات کا ثبوت پیش کریں کہ ہماری منزل اللہ کی رضا اور اس کی جنت کا حصول ہے، اور اپنی اولادوں کو بھی اس بات کی نصیحت کریں کہ اس دنیا کے اندر مگن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہاری اصل منزل اللہ کی رضا اور اس کی جنت کا حصول ہے، اور جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی نصیحت ہم اپنی اولادوں کو کریں، اور اس کا نمونہ اپنی اولادوں کے سامنے پیش کریں۔ اس کے بعد حضرت لقمان اپنے بچے سے یہ کہتے ہیں، یا بنی اقم الصلاۃ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْحَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اے میرے بچے، اقیم الصلاه، نماز قائم کرو. یعنی جب ہم نے اپنی اولاد کو اس بات کی تربیت دی اور اپنا عملی نمونہ بھی ان کے سامنے پیش کر دیا کہ توحید کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں، آخرت ہماری منزل ہے، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے اندر جدوجہد کرنی ہے اور اللہ کی ناراضگی اور جہنم سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، تو اس کے بعد جب عقیدے کے بعد عمل کی طرف آئیں گے تو سب سے پہلے اپنی اولاد کے سامنے پابندی وقت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کا نمونہ خود پیش کرنا ہے اور ان کو اس بات کی نصیحت کرنی ہے کہ نماز قائم کرو. یہی وہ چیز ہے کہ جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کرو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس کے اوپر قائم ہو جاؤ. یہ حکم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت اور امت کے ہر گھر کے سربراہ کو ہے کہ خود نماز قائم کرو اور اپنے اہل و عیال کو اس کی تلقین اور تاکید کرو، اور اس پر عمل کا جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور سکھایا وہ یہ کہ اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم کرو اور عملاً ان کو نماز پڑھاؤ، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ الگ کر دو، اور اس کے بعد اگر وہ نماز نہ پڑھیں تو اس نماز نہ پڑھنے پر ان کو سزا دو اور ان کو مارو. اس معاملے میں ہم سے بہت کوتاہیاں ہوتی ہیں اور ہم اپنی اولاد اور اپنے اہل و عیال کے معاملے میں اس حوالے سے، نماز کے حوالے سے، بڑی کوتاہی کا ارتکاب کر رہے ہیں. دنیا کی تعلیم کے حوالے سے اگر کوئی قصر رہ جائے تو ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن جوان بیٹی بیٹا اگر نماز کے وقت سویا ہوا ہے تو ہمارے ماتھے پہ شکن نہیں پڑتی. یعنی ہمیں اس کی دنیا بنانے کی تو فکر ہے لیکن اسے جہنم کے عذاب سے بچانے کی کوئی فکر نہیں ہے، اس لیے کہ نماز کا اصل مقام کیا ہے اس سے ہم واقف نہیں ہیں. میرے بھائی اور بزرگوں، اپنے گھروں کے اندر ایسی اولاد پرورش نہ کرو جو بغیر نماز پڑھے اپنے آپ مسلمان کہلانے والے ہوں. بغیر نماز پڑھے اسلام کے اندر، دین کے اندر مسلمان ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ لادینیت جو ہے ہمارے گھروں کے اندر اس کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم خود اپنی اولادوں کے لیے ان چیزوں کا نمونہ پیش کریں جن کا حکم ان آیات کے اندر حضرت لقمان اپنے بیٹے کو دے رہے ہیں یا جن کی نصیحت کر رہے ہیں. نماز ارکان اسلام کے اندر، اللہ کے احکامات میں ایک نمائندہ رکن ہے، اور نماز کا ذکر کر کے گویا تو اس بات کا ذکر کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان کے اوپر عمل کیا جائے. اور اس نماز کا مقام اسلام کے اندر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، یہ دین کا بنیادی ستون ہے. من اقامھا اقام الدین، جس نے اس کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا. ومن ہدمھا ہدم الدین، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے اپنے دین کی بنیادوں کو خود نیست و نابود کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کا دین کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، اس نے دین کی بنیاد ہی ڈھا دی اور ختم کر دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عمال کو، اپنے گورنروں کو، اپنے ذمہ داران بنا کر بھیجتے تھے، ان کو انہوں نے خط لکھا کہ خود بھی نماز کی حفاظت کرو اور اپنی رعایا کو بھی اس کی پابندی کی تلقین اور تاکید کرو. جو شخص اللہ کے اس حق کو ضائع کرے گا وہ دوسرے اللہ کے حقوق کو بدرجہ اولا ضائع کر بیٹھے گا. اور پھر اس حالت میں کہ جب وہ زخمی ہو چکے تھے اور کبھی کبھی غشی اور بے ہوشی بھی طاری ہو جاتی تھی، جب ہوش میں آتے تھے تو اس وقت ان کے الفاظ یہ کوٹ کیے گئے ہیں، احادیث کے کتابوں کے اندر ملتے ہیں، سیرت کی کتابوں کے اندر، تاریخ کی کتابوں کے اندر ملتے ہیں، کہ آپ ارشاد فرماتے تھے لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام کے اندر لا حظ، کوئی حصہ نہیں، اس کا اسلام سے اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان بین الرجل وبین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، آدمی کے ایمان اور کفر کے درمیان کس چیز کا فرق ہے؟ الصلاۃ، نماز کا فرق ہے. اگر وہ نماز کو چھوڑ دے تو کفر اور شرک میں داخل ہو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرک مت بنو. یعنی نماز، مشرک نماز نہیں پڑھتے، تم نماز قائم کرو، مشرکوں کی طرح مت ہو جاؤ. جس قیامت کا ذکر پہلے آ چکا کہ اس کو اپنی منزل بنانا ہے، اس قیامت کے دن ہم سے ہمارے اعمال کا جو حساب لیا جائے گا تو سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہی ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کی نصیحت حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں, اور ہم اپنی اولادوں کو اس بات کی نصیحت کریں اور انہیں عملی تربیت اس بات کی دیں کہ وہ نمازوں کو درست کریں اور صحیح طریقے سے نماز ادا کریں اور پابندی سے نماز ادا کریں, اور اس معاملے میں اگر ان سے کوئی تساہل ہو تو وہ قطعاً ہم برداشت نہ کریں. اس کے بعد حضرت لقمان اپنے بیٹے سے یہ کہتے ہیں کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ, اے میرے بچے بلائی کا حکم کر اور برائی سے منع کر اور روک, اللہ کے احکامات کی پیروی, اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری, اس کی عائد کی ہوئی جتنی بھی ذمہ داریاں اور فرائض ہیں ان کی پابندی کے بعد ہم اپنی اولاد کے اندر یہ چیز بھی پیدا کریں کہ وہ بلائی کے اوپر نہ صرف خود چلنے والے ہوں بلکہ دوسروں کو بھی اس بلائی کی طرف بلانے والے ہوں. جیسا کہ قرآن کریم میں ایک دعا تعلیم دی گئی کہ اللہ سے یوں دعا کرو کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, اے ہمارے رب ہمارے اہل و عیال کو, ہماری بیویوں کو, ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہم سب کو کیا بنا, متقین کا امام بنا. ہم اپنی اولادوں کو اس بات کی تربیت دیں کہ صرف برائی کو چھوڑنا اور نیکی کے اوپر چلنا ہی نہیں بلکہ ہماری زندگی کا یہ مشن ہے اور ہم خیر امت اس لیے بنائے گئے ہیں کہ ہم نے نیکی اور بلائی کو پھیلانا ہے, اس کی طرف دعوت دینی ہے, برائی سے اور شر سے منع کرنا اور روکنا ہے, اس کو کبھی برداشت نہیں کرنا ہے. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہمارے گھروں کے اندر فلمیں اور گانے بجانے اور ڈشیں اور مطلب دنیا بھر کی خرافات اگر نہیں ہوں گی تو ہماری اولادیں تو پڑوسیوں اور رشتہ داروں اور دوسروں کے ہاں جا کر وہ یہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں تو پھر وہ اس کا تقاضا کرتے ہیں, اس لیے ہم بڑے مجبور ہیں, اس لیے ان کو یہ ساری سہولتیں گھر کے اندر مہیا کر دیتے ہیں, یعنی ہم ان کو جہنم کا ایندھن خود فراہم کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے جہنم کماؤ, جبکہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ کو انفسکم و اہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ. وہ ذرائع اور وسائل اور اسباب خدا اور رسول کی نافرمانیوں کے جو انسان کو اور اس کی اولادوں کو جہنم کی طرف لے کر جانے والے ہیں, ان کو گھر میں اکٹھا کر کے اس کے بعد ہم اولاد کی تعلیم و تربیت اچھے طریقے سے کیسے کریں گے؟ ہم نے تو ان چیزوں سے اولادوں کو بچانا ہے. تو میرے بھائی اور بزرگو, ہم خود جب تک برائی سے نفرت نہیں کریں گے اور گھر کے اندر اللہ اور رسول کی ہر نافرمانی کے اوپر کنٹرول نہیں کریں گے اور اس سے منع نہیں کریں گے اور خود اس سے نہیں بچیں گے, اپنی اولادوں کو کیسے بچائیں گے؟ ایک بزرگ کا وہ واقعہ ملتا ہے نا, کوئی عورت اپنے بچے کو اٹھا کر ان کے پاس لے گئی کہ حضرت یہ گڑ بہت کھاتا ہے اور اسے جو ہے وہ سمجھائیے. تو بزرگ نے کہا اس کو کل لے آنا, اور جب وہ کل عورت لے کر گئی تو بزرگوں نے کہا کہ بچے گڑ نہیں کھایا کرو. تب بڑی حیران ہوئی, حضرت اگر اتنی بات تھی تو کل کہہ دیتے اس کو. تو فرماتے ہیں کہ میں نے کل خود گڑ کھایا ہوا تھا. اگر ہم خود بے نمازی ہیں, ہمارے اندر خود فکر آخرت نہیں ہے, ہم خود جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ فلموں کے اندر اور گانوں کے اندر اور خدا اور رسول کی نافرمانیوں کے اندر اور کلبوں کے اندر اور مطلب یہ ہے کہ دوسری جو ہے وہ بے حیائی کے کاموں کے اندر خود مصروف ہیں اور اولاد اپنی آنکھوں سے ہمیں اس طریقے سے دیکھ رہی ہے, تو ہم اپنی اولادوں کو ان برائیوں سے کیسے بچائیں گے؟ میں آپ سے ابتدا کے اندر یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ انسان سب سے زیادہ اگر کسی کے ساتھ خلوص اور محبت اور پیار کر بھی اختیار کر سکتا ہے تو وہ اس کی اولاد ہو سکتی ہے. تو خدا کے لیے اگر ہمیں کوئی ایسی جو ہے وہ بری عادت پڑ چکی ہے تو ہم اپنی اولاد کی خاطر اس کو چھوڑ دیں اور اپنے گھروں سے ان چیزوں کو خارج کر دیں اور اپنے گھروں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت مطہرہ کا نمونہ بنائیں تاکہ ہماری اولادیں بھی اللہ کے عذاب اور جہنم سے بچ سکیں. تو حضرت لقمان جیسا حکیم انسان اپنے بیٹے کو پھر وہ کیا نصیحت کرتے ہیں کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ, نیکی کا حکم کر اور برائی سے منع کر اور روک. تو ہم اپنے بچوں کے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں, ان کے اندر یہ بصیرت پیدا کریں, ان کی تعلیم و تربیت اس انداز میں کریں کہ وہ اگر کہیں دوسروں کے گھروں کے اندر جائیں اور وہاں برائی اور خدا اور رسول کی نافرمانی کریں تو اس سے نفرت کا اظہار کریں. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کے شکرانے کے طور پر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, یہ چھوٹا بچہ میرے پاس بیٹھا ہوا ہے, کہیں اگر اشارے پہ گاڑی کھڑی ہوتی ہے اور کسی گاڑی سے اگر موسیقی اور گانے کی آواز آتی ہے تو یہ کہتا ہے کتنا گندا آدمی اس نے گانا لگایا ہوا ہے. اگر میں خود اس سے نفرت نہیں کروں گا تو اس کے اندر یہ نفرت کیسے پیدا ہوگی؟ بعض گھروں کے اندر تو حال تو یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے دو دو تین تین سال کے بچے جو ہے گانوں کے اوپر خود جھومتے ہیں اور ڈانس کرتے ہیں ناچتے ہیں. تو اگر ہم اپنی اولادوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں تو شیطان نے اپنی تلویز کا جو جال جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا ہے, اس جال سے اپنے آپ کو بچانا انتہائی مشکل ضرور ہو چکا ہے لیکن ناممکن بہرحال ابھی بھی نہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اولادوں کے اندر جو ہے یہ چیز پیدا کریں کہ ان کو برائی سے نفرت ہو, اور جہاں کہیں بھی وہ برائی کو دیکھیں چھوٹا ہو یا بڑا اس برائی سے روکیں اور منع کریں, اور جہاں کہیں بلائی اور خیر کا معاملہ ہو تو وہ دوسروں کو بلائی اور خیر کی طرف دعوت بھی دیں اور خود بلائی اور خیر کا نمونہ بھی بنیں. اللہ ہمیں سب کو اس کی توفیق دے. اس کے بعد حضرت لقمان اپنے بچے سے یہ کہتے ہیں کہ وَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, جب کوئی تکلیف تجھے اس راستے میں پہنچے تو اس پر صبر کر, اور پھر کیا کر, ان ذالک من عزم الامور, یہ جتنے بھی کام ہیں جو کرنے کے لیے بچے میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں یہ ایسے کام ہیں جن کی بڑی سخت تاکید کی گئی ہے. یعنی اللہ نے اپنے بندوں کو اس کی تاکید کی, انبیاء اور رسولوں نے ان باتوں کی تاکید کی, اور اس کے بعد دوسرے معنی اس کی یہ بھی کیے گئے ہیں کہ یہ بڑے عزم اور حوصلے والے لوگوں کے کام ہیں. اچھا یہاں پہ کس بات پہ آ کے حضرت لقمان اپنے بیٹے کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں؟ جب اس بات کا ذکر آیا کہ بچے دوسروں کو بلائی کا حکم کرنا ہے اور برائی سے منع کرنا اور روکنا ہے, اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ, اب تجھے تکلیف پہنچائی جائے گی اس پر صبر کرنا. معلوم یہ ہوا کہ صرف خود اگر ہم دیندار بن جائیں, نیکی اور بلائی اور خیر کو اختیار کر لیں تو شاید ہمارے اوپر کوئی سختی اور مصیبت نہیں آئے گی, لیکن جب ہم اٹھ کر اس بات کا عزم اور اعلان کریں گے کہ بھائی یہ نیکی جو ہے میں صرف اپنی ذات تک اس کو محدود نہیں رکھنا چاہتا, سنت رسول کے اوپر عمل کرتے ہوئے میں اس نیکی کو معاشرے اور گھر اور ماحول اور خاندان اور پوری دنیا کے اندر پھیلانا بھی چاہتا ہوں, اور برائی کو صرف خود چھوڑنا نہیں بلکہ اس برائی کو دنیا کے اندر سے مٹانا بھی میرا منصب ہے, تو اب جو ہے آزمائش شروع ہو جائے گی, اس لیے آزمائش کے اوپر پھر صبر کا حکم ہے. جیسے سورۃ الاسر میں کیا بات ارشاد فرمائی گئی کہ خسارے اور نقصان سے بچنے والے کون لوگ ہیں, اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, جب وہ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کا طریقہ اختیار کیا اور تواصی بالحق, حق کی جب وہ دوسروں کو وصیت کریں گے تو یہ حق لوگوں کو کڑوا لگتا ہے اور اس پر لوگ مصیبتیں اور اذیتیں پہنچاتے ہیں, تکلیفیں پہنچاتے ہیں, تب صبر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے فرمایا کہ تواصی بالحق کے ساتھ لازمی اس کا نتیجہ کیا ہے, تواصی بالصبر, اب صبر کرنا ہے اور اپنے ساتھیوں کو بھی صبر کی تلقین کرنی ہے. یہی وہ بات ہے جو حضرت لقمان جیسا حکیم انسان, دانا انسان اپنے بچے سے کہہ رہا ہے کہ یہ جو راستہ ہے اس راستے پر چلنے کے لیے صبر کی بڑی ضرورت ہے. یہ ایک ایسی کٹھن منزل ہے, انبیاء کی سنت, انبیاء کا راستہ, صحابہ اکرام کا راستہ, دعوت دین کا راستہ, بلائی اور نیکی کو پھیلانے کا راستہ اور برائی کو مٹانے کا راستہ, اس راستے کے اوپر انسان صبر کے بغیر جو ہے چل نہیں سکتا ہے. اگر انسان بے صبرا ہو تو پھر اس راستے کے اوپر وہ جو ہے چند قدم بھی نہیں چل سکتا. اس لیے کہ اس راستے کے اوپر چلتے ہوئے مخالفتیں بعض اوقات گھروں سے شروع ہو جاتی ہیں. والدین, اولاد, بیوی, بچے, جب آپ اللہ کے دین کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کریں گے, یہ چیزیں ان کو سمجھائیں گے, تو بہت کم گھرانے ایسے ہوں گے جہاں جو بات آپ پیش کریں گے تو اہل خانہ اس کو تسلیم کر لیں. عموماً جو ہے اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے. آج جو ہے اس لیے کہ نفس پرستی اور خواہشات یہ انسان کے اوپر اس قدر غالب آ چکی ہیں کہ انسان ان خواہشات کی مخالفت کر کے اللہ اور رسول کی رضا کے اوپر عمل کرنے کے لیے جلدی جلدی تیار نہیں ہوتا. اس لیے یہ دعوت و تبلیغ کا جو راستہ ہے, بلائی کو مٹانے کا جو راستہ ہے, نیکی اور خیر کو پھیلانے کا جو عمل ہے, اس راستے کے اوپر چلتے ہوئے انسان پہ مصیبت اور تکلیف اور تنگی اور سختی ضرور آتی ہے, پھر اس کے اوپر انسان جو ہے وہ صبر کرے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا حکم ہوا کہ وَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ, جس طرح اولو العزم انبیاء اور رسولوں نے صبر کیا, اس طریقے سے آپ بھی صبر کے ساتھ اللہ کے راستے پہ استقامت اختیار کیجیے. تو یہ وہ نصیحت ہے جو حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ اس راستے کے اوپر صبر اور استقامت کے اوپر ڈٹ کر اللہ کی اطاعت و فرما برداری پہ خود بھی قائم رکھو اور دوسروں کو بھی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی دعوت دو اور برائیوں سے منع کرو اور روکو. ولا تصغر حدك للناس ولا تمش في الارض مرحا, ارشاد فرمایا ولا تصغر حدك, اپنے گال پھلا کر اور منہ موڑ کر لوگوں کے ساتھ بے روحی کا رویہ مت اختیار کرو. ولا تمشي في الارض مراحا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تبارک و تعالی کسی شیخی بگارنے والے اور غرور و تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اب اخلاقیات کی تعلیم دے رہے ہیں، اللہ کے حقوق کی بات، نماز کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بعد، اس کے اوپر صبر و استقامت کے ساتھ قائم رہنے کے بعد، اب اخلاقی تعلیمات میں اسے کہہ رہے ہیں کہ غرور اور تکبر نام کی کوئی چیز تیرے قریب نہیں آنی چاہیے۔ جب تو لوگوں سے بات کرے تو تواضع اور انکساری کے ساتھ، یہ نہیں کہ جس طرح وہ کوئی اکڑا ہوا انسان ہوتا ہے اور جب کوئی اس سے بات کرتا ہے تو اس بات کو اگر وہ اپنے مرتبے اور اپنے شان سے کمتر سمجھتا ہے تو اس طرح منہ جو ہے وہ دوسری طرف موڑ کر جو ہے وہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ فرمایا کہ یہ رویہ انسانوں کے ساتھ ہرگز اختیار نہ کرنا۔ تو کسی بھی لحاظ سے، خواہ وہ بات چیت میں ہو یا خواہ وہ کسی اور ذریعے سے ہو، تکبر کا اور اپنی بڑائی کا اظہار کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، خواہ یہ انسان کی چال ڈال میں ہو، اس کی وضاقت میں ہو، اس کے انداز و عادات و اطوار میں ہو، اس کے لباس اور وضاقت میں ہو۔ کسی بھی انداز میں تکبر اور بڑائی انسان کو زیب نہیں دیتی، بڑائی اور کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس انسان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ کسی لحاظ سے بھی نہ خود کسی تکبر اور فخر اور کبر اور غرور کے اندر مبتلا ہوں اور نہ اپنی اولادوں کو ان کے اندر کسی قسم کا فخر اور غرور اور اپنی بڑائی کا احساس پیدا ہونے دیں۔ ہو جاتا ہے آج کے دور میں، اگر کسی کے گھر میں کھانے پینے کے لیے اچھا ہے، گھر بڑا وسیع ہے اور بچوں کو مطلب یہ ہر قسم کی جو ہے وہ سہولتیں میسر ہیں، تو بعض اوقات بچے دوسروں کے بارے میں تحقیر کے انداز میں اور اس انداز میں بات کرتے ہیں کہ ان سے نفرت اور حقارت کا اظہار ہو رہا ہے۔ اس موقع پہ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو ایسی تعلیم و تربیت کریں کہ انہیں کبھی اس بات کی جرت نہ ہو کہ کسی دوسرے کو اپنے سے کم یا گھٹیا اور ادنا سمجھے۔ تکبر اور کبر اور بڑائی اور غرور اور فخر اور گھمنڈ کسی لحاظ سے بھی ہو یہ انسان کو زیب نہیں دیتا، اور ہم اپنے کسی رویے سے بھی اس کا اظہار نہ کریں اور اپنی اولادوں کو بھی اس کی تعلیم دیں کہ کبریائی جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے بچے سے یہ کہتے ہیں کہ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْخَمِيرِ، کہ میرے بچے اپنی چال میں اعتدال پیدا کر، میانہ روی اختیار کر، اور وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو دھیما اور نرم رکھا کر، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ بے شک سب سے بری آواز اللہ کے نزدیک گدے کی آواز ہے۔ یعنی اگر بہت زور زور سے بولنا اور ہانکنا کوئی پسندیدہ بات ہوتی تو پھر گدے کی آواز جو ہے اس کو پسند کیا جاتا، لیکن یہ ایسی ناپسندیدہ آواز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گدے کے ہانکنے کی آواز سنو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے، تو اس آواز کو پسند نہیں کیا گیا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آدمی کبھی اونچی آواز سے نہ بولے، یعنی اونچی آواز سے جب بولنے کی ضرورت ہوگی تو آدمی اونچی آواز سے بھی بولے گا، اور اس سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیشہ آدمی بڑی آہستگی سے اور پست آواز میں جو ہے وہ بات کرے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے کہ آدمی اپنی چال ڈال اور اپنی گفتگو میں تکبر اور غرور اور فخر کا جو ہے وہ انداز اختیار نہ کرے، اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو مرگل چال چلتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو کندھے سے پکڑ کر ہلایا، جھنجھوڑا، کیا تم بیمار ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر سیدھے طریقے سے چلو، تم ایسے نظر آ رہے ہو جیسے مرے ہوئے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ گردن جھکائے ہوئے اس طریقے سے چل رہا ہے، تو آپ نے پوچھا کہ اس شخص کو کیا ہوا؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ قرآن کا قاری ہے، تو اب اس طریقے سے چل رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید القراء تھے، وہ تو جو قرآن کے قاری ہیں ان کے سید اور سردار تھے، لیکن وہ جب چلتے تھے تو ٹھیک دھڑلے سے چلتے تھے، مرگل چال نہیں چلتے تھے، مرے ہوئے نہیں چلتے تھے، اور جب بات کرتے تھے تو زور سے بات کرتے تھے، اور جب کسی کو سزا دیتے تھے تو ٹھیک ٹھاک سزا دیتے تھے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی نہ اونچی آواز سے بولے, ہمیشہ پست آواز رکھے, بلکہ مقصد یہ ہے کہ فخر اور غروب اور تعلی جو ہے وہ انسان کے کسی بھی عمل سے, چال ڈال سے, وضاقتا سے, زبان سے, عمل سے, گفتار سے, کردار سے, کسی بھی انداز میں اس کا اظہار جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. حتیٰ کہ اتنے تک کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غرور اور تکبر کے ساتھ اپنے کپڑے کو اپنے ٹخنوں کے نیچے رکھ کر نہ گھسیٹو. اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, اس بات کو بھی ناپسند فرمایا. بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو شخص غرور اور تکبر سے اپنا کپڑا گھسیٹتا ہے ٹکنوں کے نیچے رکھ کر, فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نہ اس کو اپنی نظر رحمت اس پہ کرے گا اور نہ اس سے ہم کلام ہوگا. اور ایک موقع اور موقع پہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص غرور اور تکبر کے ساتھ اپنا کپڑا اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے, اس کے کپڑے کا وہ نچلا حصہ اور اس کا ٹخنے سے نیچے کا حصہ جو ہے وہ جہنم کی آگ میں ہے. تو اس بات کی بڑی تلقین اور تاکید کی گئی ہے کہ تکبر اور غرور ہمارے لباس سے بھی جو اس کا اظہار نہیں ہونا چاہیے, ہماری چال ڈھال اور وضاقت سے بھی اس کا اظہار نہیں ہونا چاہیے, اور ہمارے کسی عمل سے بھی تکبر اور غرور کا اظہار نہیں ہونا چاہیے, بلکہ تواضع اور انکساری اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ اختیار کی جائے. تو میرے بھائی اور بزرگوں, یہ تھی وہ چند چیزیں جو حضرت لقمان کی نصیحتوں کے طور پر سورہ لقمان کے اس پورے رکوع میں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ حضرت لقمان اپنے بچے کو اس بات کی نصیحت کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, اور اس کے بعد اپنے بیٹے سے یہ کہتے ہیں کہ آخرت کی فکر کرو کہ جس دن اللہ کے سامنے جب تم اپنے جواب دہی کے لیے کھڑے ہوگے تو کوئی ذرے برابر بھی کوئی چیز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں رہے گی, بلکہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تمہارا عیاں ہوگا. اس کے بعد اپنے بیٹے سے یہ کہتے ہیں کہ نماز قائم کرو, اس کے اوپر قائم رہو, پابندی سے نماز ادا کرو, اور اس کے بعد اس سے کہتے ہیں کہ بلائی اور نیکی اور خیر کی طرف دوسروں کو بلاؤ اور برائی سے منع کرو اور روکو. اس کے بعد اپنے اس بچے کو اس بات کی نصیحت کرتے ہیں کہ یہ کام جب تم کرو گے تو پھر تمہیں جو تکلیفیں اور سختیاں پہنچیں گی اس کے اوپر صبر کرنا اور اسی راستے کے اوپر ہمیشہ ڈٹے رہنا. اس کے بعد اس کو اخلاقی تعلیمات دیتے ہیں اور اس سے یہ کہتے ہیں کہ زمین پر آکڑ کرنا چلنا, غرور اور تکبر سے لوگوں سے منہ پھلا کر جو ہے وہ بات نہ کرنا, اور فخر اور غرور کی کوئی بات نہ کرنا, اور اپنے عمل اور کردار اور اپنی کسی چیز سے بھی اپنی کبریائی اور بڑائی کا اظہار دوسروں کے سامنے نہ کرنا, اس لیے کہ بندہ ہونے کی حیثیت سے تمہیں یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ تم فخر و غرور کرو. کبریائی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے اور بندے کو یہ چیز زیب نہیں دیتی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو ان حکیمانہ باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.